پچھلے دو ہفتوں سے ایک صاحب قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 232 نمبر آیت کے متعلق دریافت فرما رہے تھے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو اپنی عورتوں کو، بیویوں کو، فبلغنا اجلهن، اور وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، تو انہیں مت روکو اس بات سے کہ اپنا نکاح کر لیں، اذا تراضوا بینهم بالمعروف، جب وہ قاعدے اور نیکی کے مطابق راضی ہوں۔ اشکال آپ کو یہ پیش آیا ہے کہ جب عورتیں تین طلاقیں دے دی جائیں اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو تین طلاقوں والی عورت عدت پوری کرنے کے بعد اپنے اس شوہر سے نکاح کرے تو اللہ نے فرمایا کہ مت روکو اسے۔ اس پہ آپ کو اشکال ہے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے، اگر تین طلاقیں ہو جانے کے بعد عورت دوسری جگہ نکاح کرنے کی بجائے اپنے اس پہلے شوہر سے ہی نکاح کرنا چاہے، تو یہ قرآن کی دوسری آیت کے خلاف جاتا ہے جو پہلے گزر گئی، اور اللہ تعالی نے یہاں پر یہ فرمایا تھا کہ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے۔ اللہ تعالی نے تیسری طلاق کا قرآن میں ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے کہ تین طلاقیں بیک وقت شریعت اسے گناہ قرار دیتی ہے، قانونی طور پہ اس کا نافذ ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن جو شخص تین طلاقیں بیک وقت دیتا ہے وہ شدید گناہگار ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تین طلاقیں بیک وقت دینے والے کی پٹائی بھی کرتے تھے، سزا بھی دیتے تھے۔ ہم نے بڑے اصرار سے اسلامی نظریاتی کونسل سے کہا کہ جو مرد اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے تین طلاقیں دی ہیں، مثلا وہ لکھ کے دے دیتا ہے، مثلا بیوی جا کے پولیس میں مقدمہ درج کرا دیتی ہے، تو اس پہ تعزیر نافذ کی جائے، 6 مہینے جیل دے دے نا کسی کو حکومت کہ تین طلاقیں کیوں دی ہیں تم نے، تو 5-7 مرتبہ جیل ہو لوگوں کو، تو ہوش ٹھکانے آ جائے کہ تین طلاقیں نہیں دیا کرتے۔ تین طلاقیں قابل تعزیر ہیں، تین طلاق شریعت نے رکھی نہیں، صرف ایک طلاق بس، بیوی کو ایک طلاق دے اور چپ ہو جائے، عدت اس کی گزر جائے۔ عدتیں مختلف ہیں عورتوں کی، وہ ایک الگ بات، مثلاً وہ امید سے ہے تو جب اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے، مثلاً وہ امید سے نہیں ہے تو پھر اللہ نے الگ الگ رکھی۔ ایک طلاق دینے کے بعد ختم، عورت کی عدت گزرنے کے دوران یہ حق رکھتا ہے کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے، بیوی پابند ہے اس بات کہ ایک طلاق کے بعد اس کی بیوی ہے، عدت ختم ہوئی ساتھ ہی نکاح ٹوٹ گیا۔ عدت فرض کر لیجئے کہ 3 مہینے ہیں، اب انہیں احساس ہوتا ہے کہ بڑی زیادتی ہم نے کر لی، ایک طلاق بھی جو وینا نہیں ہونی چاہیے تھی، دوبارہ نکاح کرنے کس طرح روکا ہے، رجوع کر لے عدت کے اندر، عدت گزر گئی تو سمپلی دو دواؤں کو بٹھائے اور نکاح کر لیں، ختم ہو گئی بات۔ بہت ہی طلاق دینے کا اگر شوق ہے نا تو 2 دے دے۔ پہلی مرتبہ عورت جب عدت میں نہائے پاکیزگی، تو اس کے بعد دوسری طلاق دے دے دوسرے مہینے میں۔ اللہ اس کو کہتا ہے کہ طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، فامساکم بمعروف उसके बाद कायदे के मुताबिक अपनी बीवी को बसाना है और तो सिरहुम बेहसान या नेकी करके उसको छोड़ दो, खत्म करो इस मसले को, नहीं निभ सकती। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमुहुन्न शैअन, और तुम्हारे लिए ये जायज ही नहीं है कि जो कुछ तुम अपनी बीवी को दे चुके हो उसमें से कोई चीज भी वापस लो। इल्ला यखाफा अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, हां तुम्हें अगर डर हो कि खुदा की हद कायम नहीं रह सकेगी तो फिर कोई हर्ज नहीं है कि औरत अपना हक मेहर माफ करे और खुला ले ले। खुला लेना अलग बात है और तंसीख निकाह अलग बात है। हमारे मुल्क में जो जुल्म मचा हुआ है ना, ये अल्लाह के अजाब को दावत देने की बात है कि औरतें खुला तंसीख निकाह, निकाह कंसिलेशन का कायम मुकाम समझती हैं, ये नहीं है। खुला है मर्द और औरत मियां बीवी का अलग हो जाना, और तंसीख निकाह है जब शौहर तलाक दे तो निकाह टूटेगा, महज खुला अदालत दे दे निकाह नहीं टूटता। निकाह उसी वक्त टूटेगा जब शौहर तलाक देगा। इन जालिमों ने, और खास तौर पे वो ऐसे रहमान जो जालिम है ना, जिसको बुनियादी तौर पे अरबी भी पढ़नी नहीं आती, उसने सबसे पहले इस मुल्क में इसके बर्बादी का दरवाजा खोला, और उसने ऐसे रहमान ने पूरी स्टेटमेंट दे दी। और खुला और तंसीख निकाह में वो फर्क ही नहीं, वो उस वक्त फर्क करता जब उसको कोई अरबी आती होती, कोई कुरान ही पढ़ा हुआ होता ढंग से। उसके इस फैसले का रद्द फिर उलमा ने लिखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम समझते हो कि तुम मियां बीवी रह के अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो ठीक है, औरत खुला ले लो। फइंतल्लकहा, और अगर शौहर तलाक दे दे, ये है तीसरी तलाक, फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तन्किह ज़ौजन ग़ैरह, तो उसके लिए जायज नहीं है कि वो तीन तलाकों के बाद अपनी इस बीवी को फिर बसा ले जब तक हत्ता तन्किह ज़ौजन ग़ैरह। तो जरूरत क्या पड़ी है तीन तलाके देने की, अगर इतनी तंग आए हुए तो छोड़ो जान इसकी, खत्म हो गई ना बात, अब जाए वो आजाद है, दूसरी जगह निकाह करे। निकाह करे फिर उसके बाद इत्तेफाक से तलाक हो जाए दूसरे शोर से। अल्लाह कहते हैं पहले शोर के लिए जायज है। फैजा तल्लक्तुमुन्निसा, और जब तुम औरतों को तलाक दे दो, फबलगना अजलहुन्ना, और वो अपनी इद्दत तक पहुंच जाए, फमसिकुहुन्ना बिमारूफिन औ सर्रहुन्ना बिमारूफ, तो देखो या तो नेकी करना उस औरत को फारिग कर देना, इद्दत गुजर गई, और अगर इद्दत के दौरान ही रिजू करना है तो फिर भी नेकी करके रिजू करना, महज अपनी नफ्स परस्ती के लिए नहीं। तो अल्लाह ने तो दो तलाकों का जिक्र किया, तीसरी तलाक आई ही नहीं। आप जहां आयत पे पहुंचे हैं, अल्लाह फरमाते हैं इज़ा तल्लक्तुमुन निसा, और जब औरतों को तुम तलाक दे दो, फबलगना अजलहुन्ना, एक तलाक दे दो। आप यहां समझे हैं तीन तलाकें दे दो। कुरान का ये अंदाज बताता है कि अल्लाह को तीन तलाकें मतलूब ही नहीं है, अल्लाह को अच्छी नहीं लगती तीन तलाकें, इसलिए अल्लाह ने सिंपली एक तलाक का जिक्र किया है। इसलिए आपको दुश्वारी पेश आई है इस आयत को बाकी समझने में। आप देखिए ना, वैजा तल्लक्तुमुन्निसा, अब आपके मुताबिक जो आपका इश्काल है उसके मुताबिक हम तकरीर करते हैं, और जब तुम औरतों को तलाकें दे दो तीन, फबलगना अजलहुन्ना, और औरतें अपनी इद्दत पूरी कर ले, वला ताज़ुलूहुन्ना यन्किहुन्ना अज़वाजहुन्ना, तो मत रोको इस औरत को तीन तलाकों वाली को कि अपने शौहर से निकाह कर ले, पहले साबका शौहर से। ये आपका इश्काल है, ये हो नहीं सकता, अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि दो तलाक है, और अगर वो तीसरी दे देता है तो फिर ये। इसलिए यहां पर सिंपली मुराद एक तलाक है। वैजा तल्लक्तुमुन्निसा, अब हम सही जो तफसीर मुफस्सिरीन लिखी वो कहते हैं वैजा तल्लक्तुमुन्निसा, और जब तुम अपनी औरतों को एक तलाक दे दो, फबलगना अजलहुन्ना, वो अपनी इद्दत गुजार ले, फला ताज़ुलूहुन्ना यन्किहुन्ना अज़वाजहुन्ना, तो ऐ मुआशरे वालों, खानदान वालों, लोगों, मत रोको इस बीवी को अगर ये पहले शौहर के साथ दोबारा निकाह करना चाहती। इज़ा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ, जब वो नेकी के साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, मत रो। हुआ ये था कि हज़रत मातल इब्ने यसार रज़ी अल्लाह अन्हु ने بڑی محبت سے اپنے دوست کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کر دی، رشتہ دے دیا. اس نے گھر بسانے کی بجائے ماکل رضی اللہ عنہ کی بہن کو طلاق دے دی، اور ماکل کو بڑا دکھ ہوا صحابی تھے رضی اللہ عنہ کہ میں نے اتنی محبت سے اپنے دوست کو اپنا بہنوئی بنایا اور اس نے میرے احسان کی قدر نہیں کی اور گھر اجاڑ دیا میری بہن کا. اب طلاق جب عدت ہو گئی تو گزر گئی، اب اسے خیال آیا کہ یار یہ میں نے زیادتی کیا ہے، تو اس نے ماکل رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا یار مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، آپ کی امشیرہ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. ماکل رضی اللہ عنہ نے احسانات گنوائے اور کہا میں نے سب لوگوں سے جھگڑ کے تمہارا رشتہ کیا اور تم نے میری نیکی کی یہ قدر کی، اللہ کی قسم یہ کبھی بھی اب رشتہ نہیں ہو سکتا. یہ بات ہو گئی. تھوڑے دنوں بعد جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آ گیا، اور وہ بھی بالکل سیم واقعہ تھا. جابر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ کو طلاق ہو گئی اور جابر رضی اللہ عنہ نے رشتہ کروایا تھا. جابر رضی اللہ عنہ کے اور ماکل کے درمیان فرق اتنا تھا کہ انہوں نے قسم نہیں کھائی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا تم نے میری ہمشیرہ کو طلاق دی ہے، میں آئندہ یہ شادی ہونے ہی نہیں دوں گا. اللہ نے آیت نازل کر دی، اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں اس بات کو سمجھو، اور حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کی بہنیں اپنے سابقہ شوہر سے عدت کے بعد نکاح کرنے کے لیے راضی تھی کہ ہو گیا بس ہو گیا گھریلو جھگڑا، لیکن اب جب ختم ہو گیا ہے تو بھائی منع نہ کریں، بھائی اس رشتے کو ہونے دے. اور بھائی تھے، ماکل رضی اللہ عنہ قسم کھا لی اور جابر نے قسم تو نہیں کھائی، لیکن جابر چاہتے نہیں تھے. اللہ نے دونوں کو سمجھایا، اللہ نے کہا اگر یہ ہو گیا ہے تو دیکھو اب یہ عورتیں، یہ تمہاری دونوں کی بہنیں اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنا چاہتی ہیں. فبلغنا اجلہن، اپنی عدت گزارتی ہوں، فلا تعذبوهن ينكحن ازواجهن، تو اب انہیں مت روکو نکاح کرنے. دونوں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے گناہ کا کام کیا، بہن کو پہلے شوہر سے نکاح سے روکا، ہماری طرف سے اجازت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نکاح کر دیا، گھر آباد ہو گئے. ماکل رضی اللہ عنہ قسم کھا چکے تھے، قسم ٹوٹی، انہوں نے کفارہ ادا کیا. یہ ہے اصل میں آیت کا پس منظر. رہ گیا اس پہ ایک اور مرتب ہونے والا سوال جو جناب والا نے تحریر فرمایا ہے. دیکھیے جب تین طلاقیں ہو جاتی ہیں نا اور عدت گزر جاتی ہے تو نیا جب نکاح ہوگا، ایک عورت کو تین ہو گئی، پھر شادی، پھر پہلے شوہر سے اس سے نکاح کر لیا، اب اس کے پاس تین مرتبہ طلاق دینے کا حق واپس آئے گا. شوہر نے ایک طلاق دی تھی، عدت گزر گئی، عدت پوری ہونے کے بعد اب تو یہ الگ ہو گئے نا. میاں بیوی بنیادی طور پر اجنبی ہوتے ہیں، میاں بیوی ایک معاہدے کے تحت جمع ہوتے ہیں اور معاہدے ہی کے تحت وہ ایک دوسرے سے ہٹ جاتے ہیں، واپس رشتے دار نہیں ہوتے. رشتے داری شریعت اسے تسلیم کرتی ہے، وہ خونی رشتے ہیں. اس لیے اب جب اس سے عدت پوری کر لی، ایک طلاق اور نکاح ٹوٹ گیا، اب شوہر دوبارہ جب نکاح کرتا ہے، اسے ماکل اور جابر رضی اللہ عنہ کے قصے میں ہوا ہے، تین طلاقوں کا حق پھر اس شوہر کے پاس واپس آ جائے. یہ ہے وہ آیت کریمہ کی تفسیر جو آپ نے دریافت فرمائی تھی. آپ کیا فرما رہے تھے؟ ترکی کوئی ہے نہیں، نہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے سیاست، ہمیں تو انہی چیزوں سے جان نہیں چھٹتی. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ترکی میں اب کیا ہو رہا ہے، تو کل کیا ہوا تھا اور پرسوں کیا ہوا. بس میں نہیں نا، کہ تمہارے بس میں ہو یا ہم سے کوئی مشورہ لے تو پھر حالات کا جائزہ لے کے آدمی کوئی رائے دے، نہ تین میں نہ تیرہ میں. اگر کوئی آدمی نابالغ بچوں کی طرف سے اسکول پرنسپل کو زکات کی رقم بطور فیس دے تو کیا ولی یا وکیل کو بتانا ضروری ہوگا؟ اور اگر ولی سرپرست غنی ہو تو بھی اس کی طرف سے ادائیگی زکات کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ باپ اپنی اولاد کو تو زکات دے نہیں سکتا، یہ کرتا ہے غریب بچوں کی مدد، اور جا کے اس نے زکات کے پیسے پرنسپل کو دیے کہ فلاں فلاں بچے کی فیس ہے میری طرف سے رکھے، زکات ادا ہو گئی۔ پرنسپل کو بتانے کی کیا ضرورت؟ کہ جتنے واجب صدقات شریعت نے رکھے ہیں ان سب کے بارے میں اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا بتانا ضروری نہیں ہے۔ زکات ہے، صدقہ فطر ہے، کسی جگہ آپ دیتے ہیں، یہ بتانا کیوں ضروری ہے کہ یہ زکات کی رقم ہے؟ یہ فطرانے کی کچھ بھی نہیں، بس ٹھیک ہے۔ صرف فقہا یہ لکھتے ہیں کہ زکات کی رقم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بتا دے، مثلا بچے کو ساتھ لے گیا بیٹے، کیونکہ بیٹے اس سال اتنی زکات ہوئی تھی، چلیے زکات ادا کر کے آتے ہیں، تو بچے کی تربیت ہو گئی نا، جب 5-7-10 سال وہ بچہ ستا رہے گا کہ والد ہر سال زکات فلاں مہینے میں ادا کرنے جاتے تھے، تو خود بخود اس کی تربیت ہو جائے گی، وہ بھی آئندہ کو زکات ادا کرے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ باقی جن لوگوں کو بھی زکات کی رقم دی جائے بالکل نہیں بتانا چاہیے، کیا فائدہ ہے کسی کی عزت نفس کو خراب کرنے کا؟ نابالغ بچوں کا واقعی اعتبار نہیں ہوتا، لیکن آپ جس کو پیسے دے رہے ہیں اگر آپ نے قانونی کاروائی اس کی پوری کر دی ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے زمانے میں تو اس سے ہلا نہیں نہ جا سکتا، بس 10,000 اس کی فیس دے آئے، کمپیوٹر یا رسید یا یہ چیزیں ہو گئی، تو اب وہ کبھی 10,000 کا تقاضا کریں کہ بھی اس کی فیس جمع کراؤ، تو وہ بچے کو اگر آپ نے فوٹو کاپی دے دی کہ بیٹے اس مہینے کی آپ کی فیس یہ ماؤ یہ سنبھال کے رکھنا، تو بچہ کہتا ہے جی یہ ہے فوٹو کاپی، تو بچے بھی اس طرح کے ہوشیار ہیں۔ متاخرین اور متقدمین، حدیث اور فرقہ میں کون کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جیسے لکھا ہوتا ہے اندل متاخرین، عام طور پہ 4th-5th صدی کے بعد کے جو لوگ ہیں نا یہ متاخرین میں شمار کیے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے کے لوگ متقدمین۔ امام سخاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب المقاصد الحسنہ فی بیان احادیث السنہ میں کہ رمضان میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، کیا یہ درست ہے؟ امام سخاوی رحمت اللہ کی کتاب بھائی ہم نے دیکھی ہے، لیکن اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ امام سخاوی رحمت اللہ کیا لکھا ہے، یہ دیکھ کے پھر عرض کر سکیں گے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ بنیادی طور پر موضوع روایات کو جمع کرنے کے لیے مرتب کی گئی، یہ بات درست ہے۔ عربی میں مسائل کی ایسی کتاب بتائیں جس میں حتمی مفتبہی اقوال ہوں، حنفی فقہ کے مطابق نہیں ہے، شامی کی اگر تجرید کر دی جائے تو پھر بن سکتی ہے، عالمگیری کو بعض لوگ سمجھتے ہیں اور عالمگیری پہ اعتماد کیا جاتا ہے کہ فتاوی عالمگیری جو ہے وہ بالکل نکھری ہوئی جچی تلی بات، چھنی چھنائی بات اس میں مل جائے گی، فتاوی کا ذہان میں مل جائے گی، ان پہ عام طور پہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ حنفی علماء میں بچیوں کے حفظ قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے جو آپ نے مسئلہ لکھا ہے درست ہے، یہ صاحب فتح القدیر کا مسئلہ ہے، ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا، بچیاں قرآن پاک اگر یاد کر لیں تو سارا مہینہ ظاہر ہے اس کی دہرائی نہیں کر سکتی، مشکل پیش آتی ہے نا، تو اس لیے ان کے حفظ کا محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ بیٹی درمیان میں کھڑی ہو جائے، پہلی صف میں 2-4 حافظہ بچیاں ایک طرف کھڑی ہو گئیں، 2-4 دوسری طرف کھڑی ہو گئیں، 2 صفحے بن گئیں، 4 صفحے بن گئی، وہ اونچا اونچا قرآن پڑھ رہی ہے، اور جہاں وہ بھولتی ہے ساتھ والی جو بھی حافظہ کوئی بچی ہے اسے لقمہ دے دیتی ہے، یہ جائز ہے، صاحب فضل القدیر رحمت اللہ علیہ اس کو لکھا ہے۔ بیوی حافظہ کی اقتداء میں شوہر قرآن کریم سن سکتا ہے، یہ ہیلا صرف اس لیے ہے کہ اس کا قرآن محفوظ رہے، اصل یہ نہیں ہے کہ عورت کے لیے امامت۔ یہ ہیلا ہمارے اساتذہ کہتے تھے، انسانی اعضاء آنکھ دل گردہ اس کا عطیہ دینا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کا آسان حل یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کریں دین کی تعلیم کے لیے. آپ کی اولادیں ہیں نا، ان میں سے کسی بچے کو پورا دین پڑھائیں اور وہ صحیح معنی میں مفتی ہو اور صحیح معنی میں اس میں صلاحیتیں ہوں، ان جدید مسائل کو وہ لوگ حل کریں. یہ نہیں ہے کہ اس مسئلے میں کوئی ہے نہیں، ہمارا بھی ایک خیال اپنا ہے اس مسئلے میں، لیکن کریں کیا؟ کس کو کہیں؟ کس سے جا کے بات کریں؟ کوئی ملے تو مجھے بھی بتانا. کعبۃ اللہ کا غلاف افضل ہے یا قرآن کریم کا؟ ضرورت کیا پیش آ گئی؟ مطلب اس کی ضرورت کیا پیش آئے گی کہ بیت اللہ کا غلاف افضل ہے یا قرآن کریم کا؟
تینوں
تینوں پہ بات کروں، عالم برزخ اور وہ
تو بات ہوگی.
ہاں، اصل بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالی کا کلام یہ نہیں ہے جو یہ حروف ہیں، یہ تو روشنائی، پرنٹنگ پریس اور کاغذ کا اعجاز ہے یا ان چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ ان کی ایک خوبصورت ترتیب ہے. اللہ کا کلام فی نفس ہی، جو اللہ نے کلام فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کیسا ہے. اور یہ جو ہم حروف جمع کر کے اس پہ غلاف چڑھا دیتے ہیں تو ہم اس کتاب کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کا کلام اس سے بری ہے. اس لیے اگر کوئی کہے کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں تو الگ بات ہے، اور اگر عدالت نے اس سے کہا کہ ان اوراق کی قسم کھاتا ہوں تو قسم منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ان ورقوں کی قسم کھائی ہے، خدا کے کلام کی قسم نہیں کھائی. ہے بڑا خطرناک یہ مسئلہ بیان کرنا، کیونکہ جج بھی ان پڑھ ہوگا تو کہے گا قرآن کی قسم کھائی. قرآن کی قسم اور ہے، اللہ کا کلام اور ہے. اللہ کے کلام کی قسم کھانا یہ الگ بات ہے، وہ منعقد ہوتی ہے. وہ قسم توڑے گا تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ جو ورقے ہیں نا اور آگ پیجز، اس کی قسم کھائے گا تو قسم ہوتی ہی نہیں. متاخرین نے، بعد کے فقہا نے اس قسم کا جو اعتبار کہیں کہیں کر لیا ہے، تو اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں اتنی دقت میں اب کون پڑے گا، جاہل ہو گئی یہ امت جو کہتا ہے اس کتاب کی قسم ہے سمجھو قرآن کی قسم. لیکن حقیقت وہ ہے جو پہلے عرض کی، جبکہ کعبۃ اللہ کا یہ حال نہیں ہے. کعبۃ اللہ اصل میں اللہ کی تجلی ہے جو زمین پر پڑی تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں اور اس کے سامنے سر جھکائیں. وہ تجلی سعودیہ میں ہی کیوں نہیں پڑی، امریکہ میں کیوں نہ پڑ گئی، روس میں کیوں نہ پڑ گئی، یہ اللہ ہی سے پوچھے. اب کوئی کہیں تو پڑھنی تھی نا، ایک الگ بحث ہے کدھر کیوں پڑی. بہرحال لیکن ایک جگہ اللہ کی تجلی پڑی. ہم جو سجدہ کرتے ہیں تو باری تعالیٰ کی اس تجلی کو سجدہ کرتے ہیں. اب وہ تجلی ایسی ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی. اس تجلی کے اظہار کے لیے خدا نے کہا ایک چوکھٹا گھر بناؤ اور اس پہ غلاف چڑھاؤ. چنانچہ چوکھٹا گھر بنایا گیا اور سب سے پہلے اس پہ غلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالا. ان سے پہلے غلاف نہیں ہوتا تھا قابل، اور عرب اتنا احترام کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی بھی چکور کمرہ نہیں بناتا تھا، گھر نہیں بناتے تھے. کہتے تھے خدا کے گھر کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اللہ کا ادب ہے. لوگ گول کمرے بنایا کرتے تھے. سب سے پہلے عربوں میں جس نے چکور کمرہ بنایا اس کا نام بھی لکھا ہے.
अरब कहते थे मक्का मुकरमा में खुदा के घर के अलावा कोई चौकोर कमरा बनेगा ही नहीं। वो कहते थे ना अल्लाह का अदब। उम्मुल मोमिनीन से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप ये जो फरमाते हैं कि क़यामत में सारी दुनिया बगैर लिबास के होगी तो मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे नहीं। आपने फरमाया वल अम्र अशद्द मिन ज़ालिक। आयशा मामला कहीं ज्यादा सख्त होगा, होश ही किसको होगी देखने की, लोग तो अपने अपने पसीनों में डूबे हुए चीख रहे होंगे। और फरमाया अव्वल मन कसा, सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि आओ और तुम्हें लिबास पहनाते हैं क्योंकि तुमने हमारे घर को लिबास पहनाया था। इसीलिए ये जो अहले इल्म कहते हैं ना कि नेकी का अजर उसकी जिन्स से होता है, वो यही चीज है कि नेकी का अजर अल्लाह उन्हें जन्नत कोई और चीज भी दे सकता था, अल्लाह ने क़यामत के दिन लिबास देना है क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लिबास ही के मद में नेकी की थी तो उसी मद में अजर भी दिया गया। तो अल्लाह की तजल्ली का ये मजहर है और इस मजहर पे बैतुल्लाह पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुलाफ चढ़ाया है। फिर ये गुलाफ हमेशा चलता रहा है, हमेशा लोग गुलाफ पहनाते रहे। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु बड़े एहतमाम से गुलाफ बैतुल्लाह का पहनाते थे और करते ये थे कि मदीना मुनव्वरा से कुर्बानी के लिए जानवर भेजते थे और जानवर जब कुर्बानी का सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खरीदते थे अपने लिए या फिर सरकारी पैसे से लोगों के लिए, गरीबों में गोश्त के लिए वगैरह वगैरह, तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी खूबसूरत चादरें इन जानवरों पर डाल देते थे और मदीना मुनव्वरा की हदूद से बाहर तक आते थे और फरमाते थे इन्हें ले जाओ जानवरों को और अल्लाह की राह में ज़बह कर देना और चादरें संभाल के रखना। फिर खुद तशरीफ लाते थे तो उन चादरों को सिलवा कर बैतुल्लाह का गुलाफ बनवा देते थे। बैतुल्लाह का गुलाफ सुन्नत से साबित, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हु और खिलाफत राशिदा से साबित, हमेशा चढ़ाया जाता रहा और अल्लाह की तजल्ली की सिफ्त का मजहर है। इसलिए हम बैतुल्लाह के गुलाफ को कुरान पाक के गुलाफ से अफसल मानते। मगर ये आपके जहन में आई क्यों वजह? अल्लाह जाने। दूसरा सवाल फरमाया कि आलिम बरज़ख क्या है? आलिम बरज़ख इस दुनिया के बाद, इस दुनिया में ना कोई डायरेक्ट आता है ना कोई डायरेक्ट जाता है। डायरेक्ट अगर आता होता तो अल्लाह ताला बच्चे बगैर मां के ही भेज देते, फेंक देते। अल्लाह ने उस जहान, रूहों का जहान और इस आलिम खल्क के जहान के दरमियान एक वास्ता मां का रखा है कि खास तरतीब से मां के जिस्म में ये चीजें जमा होना, फिर गोश्त, हड्डियां वगैरह वगैरह। हर आदमी इन्हीं मराइल से गुजरता है, दुनिया में आता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह अल्लाह ने मौत के बाद डायरेक्टली आखिरत को नहीं रखा कि मरे और अल्लाह के पास ऐसे हिसाब किताब को पहुंच गए। वो बहुत छाजो नादिर चीजें हैं। इस मौत के बाद अल्लाह के यहां आखिरत में उसके दरमियान जो दुनिया एक और अल्लाह ने रखी है ना, जो मां की तरह है, वो आलम बरज़ख। इसे कुरान कहता है, बरज़ख कहते हैं अरबी में पर्दे को, वमिन वराइहिम बरज़खुन, और लोगों की मौत के बाद एक पर्दा है, इला यौम युबअसून, उस दिन तक के लिए इस दुनिया के बाद उस पर्दे के पीछे हम रखेंगे सारी दुनिया को, जिस दिन लोग कब्रों से उठेंगे। वो कब्रों से उठने का जो दिन है, उस दिन और मौत के दिन के दरमियान ये दो पर्दे हाइल हैं और ना अल्लाह उठाए कि आखिरत का पता चले और ना अल्लाह इधर को आने दे, ये पर्दा भी तना हुआ है और वो पर्दा भी तना हुआ है, इसके दरमियान जो है ये आलिम बरज़ख है। इस पे ईमान लाना जरूरी है। अहले सुन्ना का ये अकीदा है कि बरज़ख का आलम बरहक है اور اللہ نے جنہیں برزخ میں نہیں بھیجا اور ڈائریکٹ جنت میں لے گیا ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. سورہ یاسین میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالی اللہ تجون مجھے کیا ہو گیا ہے لوگوں میں کیوں نہ اس پروردگار کو مانوں جس نے مجھے پیدا کیا. اور ہم نے اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے. قوم لڑ پڑی اس سے, اس نے کہا ان کی پیروی کرو نبیوں کی علیہ السلام جو تم سے کچھ اجر نہیں چاہتے کچھ مانگتے نہیں, ان کی کیوں نہیں مانتے. اب تک تو من دونی آلیہ, میں خدا کو چھوڑ کے کسی اور کو خدا بنا. اور قوم لڑی اور اس آدمی کو مار دیا. قیلت خلیل جنہ, ہم نے کہا ابھی اسے جنت میں لے جاؤ, اس کے لیے برزخ میں اللہ نے نہیں رکھا, اس کو ڈائریکٹ اللہ نے جنت میں بھیج دیا. یہ اللہ کا انعام ہے. فرعون کی باری آئی, فرعون اور اس کے فوجی مرے. اللہ کہتے ہیں ہم نکاؤ خلو آل فرعون شد العذاب, انہیں ابھی جہنم میں داخل کر. برزخ میں جو کوئی سانس ملنا تھا نا وہ بھی نہیں. اللہ نے کہا بکرتم واش, صبح شام فرعون اس کے ماننے والوں کی روحیں جہنم میں چڑھائی جاتی ہیں, یعنی جل رہے ہیں. اس کے باوجود کوئی جہنم کا خاص مقام ہے. صبح و شام اللہ ہی جانتا ہے وہاں کیسے ہوتے ہوں گے, وہاں تو کوئی سورج کا طلوع اور غروب ہے نہیں. مطلب یہ کہ ایک مخصوص وقت کے بعد اتنے گھنٹے کے بعد پھر انہیں مزید آگ میں داخل کرو, پھر انہیں لوٹاؤ, پھر مزید آگ, پھر آگے, پھر پیچھے, اس طرح کا. اسی اہل سنہ کا اور اہل تشیع کا, ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم برزخ ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, عالم برزخ میں یا جنت میں؟ ہیں جہاں بھی ہیں. کچھ کہتے ہیں برزخ میں ہیں, وہ بھی اہل سنہ میں سے. وہ کہتے ہیں برزخ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ہے. وہ کہتے ہیں سیدھے جنت میں لے گئے, یہ بھی اہل سنہ میں داخل ہیں, دونوں ہی ہیں. اس عالم برزخ سے اطلاع کبھی کبھی آتی ہے. یہ عالم برزخ جو ہے نا, اس میں اللہ نے آزادی دی ہے, پر برزخ سے اطلاع دنیا والوں کو پہنچتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع آتی تھی برزخ سے, صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی آتی تھی, اب بھی آتی ہے. تینوں مثالیں دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سفر میں رکے, زمین کھود رہے تھے. جب انہوں نے خیمہ لگانا چاہا تو زمین سے آواز آ رہی تھی 29ویں پارے کی پہلی سورت, سورہ ملک کے پڑھنے کی. صحابہ رضی اللہ عنہ جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, تو زمین سے آواز آ رہی ہے سورہ ملک کے پڑھنے کی. تو آپ نے فرمایا تمہارا بھائی ہے, اس سورت کو پڑھا کرتا تھا, قبر میں اس نے اجازت مانگی کہ مجھے پڑھنے دیا جائے, تو اللہ نے اسے اجازت دے دی. یہ ہے عالم برزخ سے اطلاع آ گئی. صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے ہی ہوتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو برزخ سے اطلاع, وہ اس پہ ثابت بن شماس کا قصہ آپ کو کافی کچھ جمعے پہلے سنایا تھا نا, کہ انہوں نے کہا جاؤ اور مل مومنین کو نا, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو کہو کہ وہ میری زرہ چرا کے لے گیا ہے اور ہنڈیا پہ رکھی ہے, اور حضرت کو کہو کہ وہ ہنڈیا اس کی کھولیں اور میری زرہ نکالیں. یہ عالم برزخ ہی سے تو تھی اطلاع آئی. اتنی لمبی بحث ہے کہ صبح ہو جائے. حضرت مصعب ابن جسامہ اور عوف بن مالک دونوں صحابی تھے, بڑے گہرے دوست تھے رضی اللہ عنہ. انہوں نے ایک دوسرے نے کہا کہ یار مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اسے کہا جو کچھ گزرے نا, جو پہلے مر گیا آ کے بتائے دوسرے دوستوں کہ کیا گزری, میں وعدہ کر لیا. اور مصعب ابن صعب ابن جسامہ کا انتقال ہو گیا. تو اپنے دوست عوف کو آئے خواب میں, اور ان کا عوف کو جو وعدہ کیا تھا نا میں نے اور تم نے, اس وعدے کی وفا کے لیے آیا ہوں. اس کا سناؤ کیا گزری. اس کا تھوڑی سی تھی سوال جواب تو ہوا لیکن الحمدللہ بخشے گئے. اور کہنے لگے کہ عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے صاف سے کہا کہ تمہاری گردن پہ یہ ہلکا سا ایک سیاہ رنگ کا نشان ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم جنت میں ہیں. میں نے کہا یہ نشان کیا ہے؟ اسے کہا، انہوں نے فرمایا کہ 10 درہم 10 روپے یہودی سے قرضہ لیا تھا، وہ نہیں لوٹا سکا، یہ وہ ہے. اور میں نے اپنے گھر میں وہ 10 روپے جو ہیں ایک سینگ ہے خالی اس میں رکھ دیے تھے، تو واپس نہیں لوٹا پایا، تو بخشش تو ہو گئی لیکن یہ داغ وہ ہے. تو آف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اور خبر کوئی؟ کہنے لگا بھی ہماری بلی مر گئی تھی، بڑا افسوس ہے، میں نے پالی ہوئی تھی، اور دیکھو ابھی 6 دن بعد میری بیٹی بھی میرے پاس آ جائے گی، مجھے اس کی بھی بڑی خوشی ہے. تو کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو بڑا حیران ہوا، تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو بڑا علم ہے. تو میں صاحب ابن جسامہ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا تو ان کی اہلیہ ملی، بہت انہوں نے شکایت کی، انہوں نے کہا یہ زندگی ہے، دوست تھا تو آتے رہے، اب ان کے انتقال ہو گیا، ہمارے گھر نہیں آتے، میں پوچھتے جیسے ہوتا ہے. تو میں نے مصروفیات کا ذکر کیا، اور جب بیٹھا ہوا تھا ان کے سین میں تو میری نظر ایسے پڑی تو ایک سینگ رکھا ہوا تھا، تو میں اٹھا اور سینگ کو جب نیچے اتارا تو میں نے اسے الٹا کیا، اس میں سے 10 سکے گرے. میں نے کہا اوہ یہ ہے اس یہودی کا مال، اور صاحب رضی اللہ عنہ نے قرض لیا تھا اور استعمال کرنے سے پہلے پہلے وفات پا گئے. تو میں نے ان کے گھر لوگوں کو کہا کہ میں آتا ہوں. میں نے کہا یہ کیا ان کا پتہ نہیں ہے، صاحب نے رکھے ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتا. تو میں نے وہ لیے اور چل پڑا، مجھے کسی نے نہیں پوچھا، تعلق کی نوعیت ایسی تھی. تو میں نے یہودی سے جا کے ایک سے محلے میں پوچھا کہ صاحب کی اور تمہاری دوستی تھی؟ اس کا ہاں. میں نے کہا کچھ پیسے ایسے لین دین کا تھا؟ اس کا چھوڑو بس، وہ چلے گئے دنیا. میں جب زیادہ اصرار کیا تو اس سے کہا 10 روپے انہوں نے قرض لیا تھا، تو میں نے کہا یہ لو. صاحب رضی اللہ عنہ چلے گئے اور نہیں استعمال کر سکے، تو اس نے سکے دیکھے، اس کا اللہ کی قسم یہ تو وہی سکے ہیں جو میں نے دیے. اب میں واپس آیا اور میں نے کہا اب میں اور بھی دیکھوں. تو میں نے آف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ سے کہا کہ سناؤ گھر میں کوئی اور واقعہ، کوئی اور چیز بہن پیش آئی ہو. کہنے کی کچھ نہیں، ایک بلی انہیں بڑی اچھی لگتی تھی، وہ مر گئی ہے. میں نے کہا بیٹی کہاں سے؟ کہا کھیل رہی ہے. میں نے کہا لاؤ تو صحیح سے میری بھتیجی کو. تو جب لائی تو میں نے کہا اس سے تو بخار ہے. اسے کہاں چند دن سے بخار ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اس کا خیال کرنا، اور 6ٹے دن میں گیا اور وہ بھی انتقال کر گیا. تو کہتے 3 باتیں اس نے مجھے بتائی تھی، تینوں پوری ہو. یہ اطلاع آتی ہے کبھی کبھی ایسے، بہت واقعات، بہت چیزیں. اب تک ایسے ہوتا ہے، اسی لیے جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں نا، ان کے سمجھنے کے لیے بہت بڑی چیز. مدت گزر گئی، اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ میں کوئی بہت ہی اچھا سمجھنے لگ جائے، میں کوئی اس کا اتنا نہیں ہے. ہم نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبرستان ہے اور ہر قبر میں پھول کھلے ہیں. تو ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جس کا جنازہ پڑھو گے نا، وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ جب وہ آئے گا اس قبرستان میں، وہ ہستی آدمی بھی نہیں کہا، کہا اتنی بڑی ہستی ہے کہ سارا عذاب اٹھ جائے گا اور ہر قبر میں پھول پیش کیے جائیں. ہمارا خیال کہیں اور گیا کہ وہ فلاں کب انتقال ہو. اگلے دن صبح ہی رات کو ہی جو تذکرہ تھا، بہرحال اسی سے ہوا جس کا جنازہ ہم نے پڑھنا تھا. ہم نے کبھی تو خواب دیکھا, پتہ نہیں اب کس کی باری آتی ہے. میرے دوست تھے, اگلے ہی دن ان کا جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھا تو خیال آیا کہ ہو یہ وہ ہستی ہے جس کا دکھایا گیا. مشکل سے شاید 24 گھنٹے گزرے ہوں گے تو ایک آیا, اس سے کہا کہ وہ تمہیں جن سے محبت ہے نا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, اس کی روح کو ان کے پاس پہنچا دیا گیا جنت میں ان کے ساتھ. پھر چند گھنٹے کے بعد پھر ایک آیا, اس سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے گئے. یہ اب بھی ہوتا ہے, اب بھی اطلاعیں ادھر سے آتی. اس لیے سنا دیا ہے کہ ہم نے بھی مر جانا ہے, یہ ریکارڈ ہو جائے گا نا, تو جو 20-30 سال بعد کسی نے سنا تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ جھوٹ نہیں ہوتی چیزیں, ان میں بڑی عبرت ہے. آپ کو بھی پتا چلتا ہوگا, ماں چلی گئی, باپ چلا گیا, خواب میں آئے, اسے کہ بیٹے یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, بخشی گئی ہوں, یہ چیز ہو گئی ہے. یہ سب اس جہان کی خبریں ہیں جو عالم برزخ سے ادھر کو آتی ہیں, اور یہاں کی خبریں عالم برزخ پہ پہنچتی ہیں. ایک صاحب نے ہمیں سنایا, بزرگ تھے, انہوں نے کہا شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں واقعہ پیش آیا. بزرگ ایک مجھے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ شیخ کے پاس جاؤ اور شیخ کو کہو فلاں علاقے میں تبلیغی جماعتیں جلدی جلدی بھیجیں, تبلیغ والے لوگوں کو کہا وہاں جاؤ اور ذکر کرو, وہاں بہت مصیبت آنے والی. کہتے تھے میں بھول گیا. چند ہفتوں بعد جب ہندو مسلم فسادات ہوئے اور مسلمان قتل ہوئے تو شیخ بڑے پریشان تھے. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا, ان کے شیخ فلاں حضرت کو میں نے ایسے خواب میں دیکھا تھا, بہت ڈانٹ پلائی. حضرت فرمایا تم اتنے نالائق ہو, اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی, اگر جماعت والے وہاں چلے جاتے اللہ کو یاد کرتے رہتے تو یہ ہندو مسلم ساتھ رک جاتے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, بہت ہوتی ہیں. اس کو آئندہ سے رکھ.
کئی لوگ
کشف ہو جاتا ہے.